بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورۃ النمل کی آیت ہے, آیت نمبر 14, کہ غضب یہ تھا یعنی کہ ظلم اور تکبر کی راہ سے یہ فرعون اور ان کے ساتھی ان معجزات کے بالکل منکر ہو گئے, حالانکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا. سو دیکھیے کیسا برا انجام ہوا ان مفسدوں کا. جیسا میں نے بارہ عرض کیا, کلام پاک کی آیات اب یہ فرعون نہیں پڑھ رہا ہے یہ کفار نہیں پڑھتے, یہ مسلمان پڑھتے ہیں, مسلمانوں کے لیے عبرت کی بات ہے. تو یہ اس میں ایک چیز بتائی گئی اس آیت میں کہ حق بات کو قبول نہ کرنا یہ کبر کی وجہ سے ہوتا ہے. تو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واعظ ہے علاج الکبر. اس واعظ میں آخر میں زیادہ تر بتایا ہے کہ شادی وغیرہ کی تقریبات ہوتی ہیں سب کبر کی وجہ سے ہوتی ہیں, ورنہ تو آدمی چپ چاپ سے سنت کے مطابق کر دے. سنت کے مطابق شادیاں تو بس اتنی آسان ہیں کہ نکاح مسجد میں ہوا اور لڑکا جا کر اپنی دلہن کو لے آیا اور دوسرے دن ولیمہ کر دیا, اس میں بھی مختصر گھر میں ہی کچھ لوگوں کو بلا لیا, کچھ غریبوں کو بلا لیا, بس ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ اور جو کچھ ہم کرتے ہیں سنت کے خلاف وہ تو صرف اپنی شان کے لیے کرتے ہیں. خیر یہ تو اس واعظ میں ہے, اس کو پڑھیے کہ ساری رسمیں کیوں ہوتی ہیں. اس میں فرماتے ہیں کہ تمام گناہوں کی جڑ تکبر ہے, تمام گناہوں کی جڑ تکبر ہے. اب دیکھیں لوگ بعض غصہ بہت کرتے ہیں اور غصے کی وجہ سے ان کی کئی چیزیں خراب ہوتی ہیں, میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. تو وہ جو غصہ کرتے ہیں وہ تو کبر کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر غور کریں گے تو پتہ چل جائے گا ان کو کہ ہمارا غصہ جو ہے اس کے پیچھے کبر ہوتا ہے. اور کبر کس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے ایک سوچ آتی ہے, انسان کو غصہ یوں نہیں آتا, غصہ ہمیشہ ایک سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے, وہ جو جان بوجھ کر سوچتا ہے, بالقصد ہوتی ہے وہ سوچ, وہی کبر کی سوچ ہے. وہ پھر غصہ دلا دیتی ہے. مثلا بیوی نے ایک بات کہی اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس نے تو میری بے عزتی کر دی, یہ بات اس کی نے کیسے کہہ دی. اب جناب یہ سوچنے کے بعد اب غصہ آیا, تو غصہ اصل میں کبر کی وجہ سے ہوتا ہے, وہ بھی بالقصد. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس واعظ میں علاج الکبر, فرمایا واقعی میں یہی ایک صفت کبر ہے کہ جڑ ہے تمام مفاسد کی, ہر قسم کا فساد اس سے پیدا ہوتا ہے. واقعی میں یہی ایک صفت کبر ہے کہ جڑ ہے تمام مفاسد کی, حتیٰ کہ شرک کی. دنیا میں جو کوئی کافر ہوا ہے وہ کافر نہیں ہوا مگر اپنے نفس کے کبر سے, ورنہ حق چھپا نہیں رہ سکتا تھا. یہ اتنی بڑی تو یہ چیز ہے. اور ایک صاحب کہتے ہیں کہ صاحب وہ یعنی نظر کو تو بہت بچاتے ہیں لیکن غصے سے نہیں بچتے, کبر کے جو ہیں وہ تقاضے ان سے نہیں بچتے. دیکھیے حکیم الامت نے کیسی بات لکھی ہے, دنیا میں جو کوئی کافر ہوا ہے وہ کافر نہیں ہوا مگر اپنے نفس کے کبر سے, ورنہ حق مخفی نہیں رہتا, حق چھپا نہیں رہ سکتا. یہ اسی چیز کو کلام پاک کی اس آیت میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے, وجاہدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. کہ ظلم اور علو یعنی بڑائی اور بلندی کو, اپنی بلندی اور اپنی بڑائی جو کہ کبر ہے, علو اور کبر ہم مانا ہے, اس نے فرعون کو روک دیا اور اس کے ساتھیوں کو روک دیا حالانکہ وہ یقین کر چکے تھے، یقین تھا ان کو دل کے اندر کہ یہ واقعی نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام. اسی طرح سے لکھا ہے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے اسی واعظ علاج الکبر میں کہ ابو طالب کو ایمان سے کس نے روکا؟ صرف عار نے، کہ یوں کہا کہ مرتے وقت ایمان لاؤں گا تو قوم میری کہے گی کہ ابو طالب دوزخ سے ڈر گیا. اس کی حقیقت یہی تو ہے کہ وہ بلندی، رفعت، رفعت بلندی، کبر یعنی جو قوم پر اس کو حاصل ہے وہ نہیں رہے گی. اس رفعت نے، اس بلندی نے پیچھا نہ چھوڑا، یہاں تک کہ کام تمام ہی کر دیا. فرماتے ہیں کبر کا وجود کسی ایک گروہ میں نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عام مرض ہے کہ کم و بیش ہر طبقے کے لوگ اس میں شامل ہیں، اور دوسرے عیوب میں تو اکثر جاہل لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ لوگوں میں وہ عیب کم ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کے برے نتائج کو جانتے ہیں. لیکن اس عیب میں یعنی کبر میں جاہل عالم سب کم و بیش مبتلا ہیں. مشرکین سب جاہل تھے. اب اس گروہ کو دیکھیں جو تعلیم یافتہ کہلاتا تھا یعنی اہل کتاب، ان کو بھی ایمان لانے میں جو حرج ہوا، جس چیز نے روکا، سو وہی کبر، کبر نے روکا. یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ کفر و شرک کا مبنی ہمیشہ کبر ہے، کفر اور شرک ہمیشہ کبر سے ہوتا ہے. اب غور کر کے دیکھیے تو یہ بھی ثابت ہو جائے گا، اور بہت سے معاصی یعنی گناہوں کا مبنی بھی یہی کبر ہے جو کفر اور شرک سے نیچے ہیں. گناہ ہیں لیکن کفر اور شرک سے تو نیچے ہیں. ایسے گناہ کبر سے اس طرح ہوتے ہیں کہ گناہگار اپنے برے عمل کو اس عار کی وجہ سے نہیں چھوڑتا کہ لوگ کہیں گے ارے اتنے روز سے تو یہ کیا ہے مک رہا جو کرتا رہا اس گناہ کو، ہمیشہ سے تو کرتا رہا اور اب چھوڑ رہا ہے، بس اس پہ آر آ جاتی ہے، چھوڑتے نہیں. چنانچہ کلام پاک میں یہ مضمون ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کر یعنی گناہ چھوڑ، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، تو اب تکبر اس کو اور زیادہ گناہ پہ آمادہ کرتا ہے. سو ایسے شخص کی کافی سزا جہنم ہے اور وہ بری آرام گاہ ہے. اگر ہم نے عار کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے ایک گناہ جو ہم کرتے آئے ہیں اس کو نہیں چھوڑا، تو اس کا انجام فحسبہ جہنم، اس شخص، ایسے شخص کی کافی سزا جہنم ہے اور وہ بری آرام گاہ ہے. لکھا ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی بیان فرمایا ہے کہ کبر وہ معصیت ہے، وہ گناہ ہے، اس کے لیے کوئی حد نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا، یعنی ایک ذرہ کے برابر بھی وہ کبر کے تقاضے پہ عمل کرتا ہوگا تو وہ جنت میں نہ جائے گا. بلکہ ایک حدیث میں اس سے بھی زیادہ ہے، شدت ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ قیامت کے دن حکم ہوگا کہ جس میں ایک ذرہ بھی ایمان کا ہے، ذرہ بھر بھی جس میں ایمان ہے، اسے دوزخ سے نکال لو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے گا، پہلے تو بھیج دی جائیں گے جہنم میں، لیکن اس کے بعد اللہ کا حکم ہوگا کہ ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو اسے دوزخ سے نکالو. کیونکہ شروع میں تو یہ ہوگا کہ نام اعمال ہوگا، میزان ہوگی، تولے جائیں گے، اگر برائیوں کا پلڑا بھاری نکلا تو وہ شخص جہنم میں جائے گا، پورے صراط پر سے گزرتا ہوا گر جائے گا جہنم. لیکن اب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ایک ذرہ بھی جس کو ایمان ہے اور وہ جہنم میں گیا ہے تو اس کو نکال لو وہاں سے. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کو پہلی حدیث سے ملائیے کہ ذرہ برابر کبر ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا، تو کیا نتیجہ نہیں؟ اس سے صاف یہ بات نکلتی ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہو سکتا، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. اب سمجھ لو کہ کبر کس قدر سخت معصیت ہے. سب سے بڑا گناہ کبر ہے اور کفر اس کی شاخ ہے. تو اب یہ سمجھ لیجیے کہ کبر کی ایک شاخ ہے کفر. تو مسلمان کو چاہیے کہ غور کیا کرے کہ اس کے دل میں کبر ہے یا نہیں، مگر ہماری تو عادت ایسی ہے کہ ہم سوچتے ہی نہیں، ورنہ معلوم ہو جاتا کہ نہ دیندار ہمارے اس سے خالی ہیں کبر سے، نہ دنیا دار اس سے خالی ہیں. وہ دین کے پیرا میں کبر کرتے ہیں، اور جو دنیا دار ہیں ان کو تو خبر بھی نہیں کہ کبر بھی کوئی چیز ہے. اس لیے یہ جو ہے کتاب تبلیغ دین، اس میں لکھا ہے کہ اس میں بھی یہی بات لکھی، آپ تو سناتا اس میں سے کچھ لکھا ہے کہ کبر بڑی بڑی خباستوں کا مجموعہ ہے، اس لیے جہنم کا پورا ذخیرہ ہے. اور تین باتیں اس کے بارے میں لکھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کبریائی جو کہ حق تعالی کے لیے مخصوص ہے اور اسی کی شان کو زیبہ ہے، اس لیے انسان ضعیف تیار نہیں کہ وہ اپنے لیے اس کو تجویز کرے. اس صفت الہی میں شرکت اور ساجی ہونے کی کس طرح انسان جرت کر سکتا ہے؟ اس لیے پرلے درجے کا احمق اور خبیث النفس سمجھا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ تکبر کے سبب، تکبر کے سبب حق بات کے انکار کی نوبت آتی ہے. تکبر کے سبب حق بات کے انکار کی نوبت. بھائی کوئی حق شخص حق کہہ رہا ہے، حق کہہ رہا ہے تو اس کو قبول کرو، لیکن تکبر کی وجہ سے حق بات کے انکار کی نوبت آتی ہے، جس سے دینی سعادت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور متکبر جو کبر کرتا ہے اللہ کی مخلوق کو بنظر حقارت دیکھنے لگتا ہے، اور یہ بات حق تعالیٰ کو بہت ناگوار ہے. ایک بزرگ کی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کو اپنی اطاعت میں چھپا رکھا ہے، لہذا کسی عبادت کو کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو حقیر نہ سمجھو. کیا خبر کہ اس عبادت میں جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو اللہ تعالیٰ کی رضامندی چھپی ہوئی ہو. اسی طرح حق تعالیٰ نے اپنی ناراضگی اور غصے کو گناہ میں چھپایا ہوا ہے، بس کسی معصیت کو کیسی ذرا سی کیوں نہ ہو کبھی معمولی نہ سمجھو. کیا خبر کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصہ چھپا ہوا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ ناراض ہے، یہ اپنے محسوسات کی بنا پہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی محسوسات سے کیسے ہو سکتی ہے پتہ؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا پتہ تو اپنے اعمال سے چلے گا، اگر گناہ ہے تو یقیناً ناراض ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کو اپنے بندوں میں چھپا رکھا ہے، لہذا کسی بندے کو کیسا ہی گنہگار کیوں نہ ہو کبھی حقیر نہ سمجھو کہ کیا خبر یہ بندہ اللہ کا ولی ہو جس کا ظہور ابھی نہیں ہوا لیکن اس کے انتقال کے وقت ہو جائے، اچانک ہو جائے. اور تیسری بات یہ لکھی ہے کہ تکبر نفس کو کوئی پسندیدہ صفت حاصل نہیں کرنے دیتا. تکبر کرنے والا شخص تواضع سے محروم رہتا ہے، وہ حسد اور غصے کو دور کرنے پر قادر نہیں ہوتا. حسد کو اور غصے کو دور کرنے پر قادر نہیں ہوتا. ریاکاری کا ترک اور نرمی کا برتاؤ اس کو دشوار ہوتا ہے، اور کسی مسلمان بھائی کی خیرخواہی اس سے نہیں ہو سکتی، بس وہ اپنے ہی فائدہ روا سوچتا ہے اور اپنے آپ کو ناسے کی نصیحت سے مستغنی سمجھتا ہے. مجھے کوئی نصیحت کی ضرورت نہیں، مجھے کوئی اصلاح کی ضرورت نہیں. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خط بھی اپنے شیخ کو لکھنے سے کتراتا ہے، تو ضرورت ہی نہیں ہمیں. وہ کہتا ہے کہ بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے اصلاح، یہ حال ہو جاتا ہے. اور اس طرح سے وہ نفس امارہ کی اصلاح سے بالکل محروم رہتا ہے. اور چونکہ جب تک یہ بد خصلت کبر کی دفع نہ ہو جائے آئندہ بھی اس کی اصلاح کی توقع نہیں نظر آتی، لہذا اس کے علاج میں جلدی کرنا چاہیے. یہ ہے آخری بات کہ بھائی کبر کے علاج میں، اور ہم لوگ بھی اس کو پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اس لیے میں خود اس لیے کہ یہ جو رذیلہ نفس ہے یہ پورا قابو میں آ جائے، ذرہ برابر بھی اس کے تقاضوں پہ عمل نہ ہو، اس کے تقاضے صاف ہمیں نظر آئیں اور ہم ان کا الٹا کر دیں، ہم اپنے نفس کو ہی ذلیل کر دیں بجائے کسی اور کو ذلیل سمجھنے سے، ہم اپنے کو ہی جاہل سمجھنے لگیں بجائے کسی اور کو جاہل سمجھنے کے، ہم اپنے کو ہی بیوقوف سمجھیں بجائے کسی اور کو بیوقوف سمجھنے کے، اور ہم اپنے کو ہی سب سے زیادہ گنہگار سمجھنے لگے. تو یہ اس کے لیے بار بار پڑھا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یا اللہ اس بری خصلت سے ہم لوگوں کو نجات دلا دیجیے. آمین اللہم آمین اللہم آمین.